أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا فدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ایک درود بھیجو محمد
وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذان محترم اس سال اس مجلس کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ عشق سے خون تک، اس کی کل تھوڑی بہت ایک مقدماتی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ان کی اس سوگ میں ہم جو سوگواری کرتے ہیں، عزا مناتے ہیں، روتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، یہ در حقیقت وہ پہلا قدم ہے اور وہ پہلا سٹیپ ہے، وہ پہلی چیز ہے، پہلا درجہ ہے کہ جو ہم سے طلب کیا گیا ہے، مطلوب ہے۔ بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، کل کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی، ابن شبیب کے ساتھ جو امام علیہ السلام کی کا جو مکالمہ ہے وہ پیش کیا گیا کہ کس قدر فضیلت ہے امام علیہ السلام کی عزاداری کے اندر، ان کے غم کے اندر کے میں رونے کے بارے میں کچھ آرائز پیش ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی عرض ہوا کہ یہ رونا گرچہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت فضائل ہیں اس کے، بہت زیادہ اس کا درجہ ہے، لیکن یہ پہلا قدم ہے، پہلا اسٹیج ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس آخری مرحلے تک امام کی نصرت کرے، اس آخری حد تک جائے کہ جو اس سے طلب کیا گیا ہے، جس کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے، تو ابھی سفر بہت لمبا سفر باقی ہے، بہت زیادہ منزلیں طے کرنا باقی ہیں انسان کو۔ اسی کل کی گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کی گئی گریے کے حوالے سے، اشک کے حوالے سے، دیکھیں اشک انسان جو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ جو اشک بہاتا ہے، یہ اشک کا رنگ کوئی نہیں ہوتا، اشک بے رنگ ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس پر یہ بہایا جاتا ہے یہ اس کا رنگ لے لیتا ہے۔ ہم اگر امام حسین علیہ السلام پر اشک بہاتے ہیں تو یہ بے رنگ اشک جو ہے وہ پھر امام حسین علیہ السلام کا رنگ لیتا ہے، اور پھر جو شخص یہ اشک بہا رہا ہے، جو شخص صاحب اشک ہے، اس میں اسی طرح سے وہ تاثیر رکھتا ہے۔ اس شخص کو کہ جو امام حسین علیہ السلام پر اشک بہاتا ہے، یہ شخص حسینی بناتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، جس پر یہ بہایا جاتا ہے اس کا رنگ لے کر اس کے صاحب کو اس طرح کا بنا دیتا ہے۔ امام حسین پر آپ گریہ کریں تو آپ کو یہ اشک حسینی بنا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ خلوص کے ساتھ ہو۔ عزاداری فقط یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر قصد قربت کے، نہیں، یہ عبادت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت کے اندر قصد قربت شرط ہے کہ خدا کے لیے ہو یہ کام، تب جا کے وہ مقبول ہے۔ جس طرح سے انسان نماز پڑھے لیکن اس کے اندر اس کا قصد جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہو، ریا ہو، یہ نماز قبول نہیں ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی نیت جو ہے خالص ہو، خالص ہو کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ اسی طرح سے عزاداری بھی ایک عبادت ہے، جب عبادت ہے تو باقی عبادتوں کی طرح اس کے اندر بھی قصد قربت شرط ہے کہ میں جو اس مجلس کے اندر آ رہا ہوں، اس کو اس نیت سے میں مجلس میں شرکت کروں، جو مجلس پڑھنے والا ہے اس نیت سے اس کو انجام دے اس فعل کو۔ ہر وہ شخص جو اس عزاداری کے اندر حصہ لے رہا ہے، جو سبیل بھی لگا رہا ہے امام حسین کے نام پر، قصد قربت کے ساتھ اس کام کو انجام دے، تب جا کے یہ بارگاہ خداوندی کے اندر یہ مقبول ہے. بس خلوص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ جب انسان اشک بہاتا ہے تو یہ انسان کو حسینی بنانے کے اندر یہ پہلا قدم وہ طے کرتا ہے. بس حسینی بنانا، عزاداری کو آپ دیکھیں، عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ کل جو آپ کے سامنے پیش ہوا کہ اس مکتب تشیع کے اگر ہم تین اہم ترین رکن کو بیان کریں تو ایک ولایت علی ابن ابی طالب ہے، دوسرا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، اور تیسرا انتظار امام زمانہ ہے. اس عزاداری کا جو ہدف ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، کیا ہم کہاں لے جانا چاہتی ہے عزاداری؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس عزاداری کے وہی مقصد ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا، ان سے ہٹ کر کوئی مقصد نہیں ہے. جو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کربلا کے اندر، جو انہوں نے قیام کیا، وہی مقصد ہماری اس عزاداری کا بھی ہے. اگر امام حسین علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو قیام کیا ہے، میرا مقصد امر بالمعروف ہے، نہی عن منکر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں، تو آج اگر ہم عزاداری مناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے سوگ میں آنسو بہاتے ہیں، تو ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ جب امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ دین کی حفاظت کی جائے، جب امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس دین کو جس میں اندر انحراف پیدا ہو گیا ہے، جس کے اندر کجی پیدا ہو گئی ہے، اس انحراف کو ختم کیا جائے، اس انحراف کو دور کیا جائے، اس کجی کو دور کیا جائے، اس کو اندر دوبارہ جو اس کے اندر جو ٹیڑھا پن آ گیا اس کو ختم کیا جائے، اس عزاداری کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے. اگر امام چاہتے ہیں کہ بدعتوں کو معاشرے سے جو ہے وہ دور کیا جائے، اس عزاداری کا بھی یہ مقصد ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عزاداری خود بدعتوں کے اندر مبتلا ہو جائے. اس کا مقصد بدعتوں کو دور کرنا ہونا چاہیے. بہت زیادہ انسان کو جو ہے وہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ جو ہے انسان کو توجہ کی ضرورت ہے اس بات کے اوپر کہ اس اہم ترین عبادت کو انسان ضائع نہ کر دے. جس طرح سے انسان جو ہے جب نماز پڑھتا ہے، جس طرح سے روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، ان تمام عبادات کے اندر جن کا بہت بڑا مقام ارکان ہے اس ایک مسلمان کے لیے، رکن کی حیثیت رکھتے ہیں اسلام کے لیے، نماز اور روزہ و حج جس طرح سے روایت کے اندر بیان ہوا ہے، لیکن یہ ارکان اگر ان کے اندر اگر ان کو صحیح طور پہ بجا نہ لایا جائے تو اس کی وہ تاثیر پھر نہیں ہو سکتی. انسان اگر نماز کو جس طرح سے طلب کیا گیا، جس طرح سے چاہا گیا، اس کو انجام نہ دے، توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، قصد قربت کے ساتھ، اسی طرح سے روزہ، اسی طرح باقی عبادات ہیں، تو اس کی تاثیر نہیں ہوگی. اور شیطان کی کوشش بھی یہی ہے کہ ان طریقوں سے، ان اس راستوں سے، ان دروازوں سے آ کر انسان کو جو ہے وہ بہکایا جائے کہ جو دین کے راستے کے اندر سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، انسان کو خدا کی جانب لے جانے کے اندر سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. اور جو جس کا جس طرح کا مزاج ہے اور جو جس راستے پر چل کر خدا کی جانب جانا چاہتا ہے، شیطان اسی راستے میں آ کر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. عزاداری بھی اسی طرح سے ایک عبادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ عزاداری کے نام پر جب ہم اس فرش عزا پر جمع ہو جاتے ہیں، کسی بھی طرح سے عزاداری مناتے ہیں، تو شیطان ہم کو چھوڑ دے گا. نہیں، شیطان یہاں پر بھی جو ہے اس راستے کے اندر آئے گا، مختلف چیزوں کو جو ہے ہمارے خیالات کے اندر، ہماری ممکن ہے ہماری نیتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے، ممکن ہے دوسرے طریقوں سے جو اس میں وارد ہو. ایک طریقہ بدعتیں ہیں، ممکن ہے بدعتوں کو رائج کیا جائے. اور چونکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا مسئلہ بہت زیادہ احساساتی ہے، بہت زیادہ جذبات پر مشتمل ہے، اگر کوئی اس کے مقابلے میں قیام کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو عزاداری کو خالص رہنے دو، عزاداری کو جس طرح سے وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، جس طرح سے امام چاہتے ہیں اسی طرح سے انجام دیا جائے، تو ممکن ہے چونکہ ایک احساساتی عمل ہے جس کے اندر بالآخر انسان کے جذبات شامل ہیں، تو فوراً جو ہے ممکن ہے معاشرے کی طرف سے جو ہے وہ ایک ریزسٹنس کا، ایک مقابلے کا جو انسان کو سامنا کرنا پڑے. لیکن انسان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عزاداری بھی جس طرح سے باقی عبادات ہیں اور شیعت کے لیے جو ہے ایک رکن کی حیثیت رکھتی ہے. جتنی زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر شیطان کی جانب سے کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں ایجاد کی جائیں. بس کیا ہمارے آپ کے خیال میں جو ہے جب عزاداری کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو شیطان اس راستے کا ایسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، حتماً اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے مشکلات اور ایجاد کرنے کی جو ہے کوشش کی جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے شیطان کی جانب سے کچھ نہ ہو. بہت کچھ کیا جاتا ہے، بہت سارے شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں، بہت نئے نئے طرح کے جو ہے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں عزاداری کے اندر. ضرورت ہے مومنین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح کی عزاداری کریں کہ جو امام کو قابل قبول نہ ہو. یہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. بس عزاداری کا ہدف کیا ہے؟ عزاداری کا ہدف وہی ہے جو بیان ہوا جو امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے. اگر ہماری عزاداری میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا عزاداری کا وہ ہدف نہیں ہے جو امام کا ہدف تھا, تو انسان کو یہاں پہ الرٹ ہونے کی اور چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. اگر ان ہدف کے درمیان جو ہے وہ کوئی ٹکراؤ پایا جاتا ہے, میں کچھ چاہ رہا ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کچھ اور تھا, تو یہاں پہ انسان جو ہے تھوڑا توجہ کرے کہ کہیں میں غلط راستے پر. ہاں, اگر میری عزاداری دین کی ترویج کے لیے ہے, دین کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے, دین کو سمجھانے کے لیے ہے, صحیح دین کو تک کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے, دین کے اندر کوئی بدعتیں آ گئی ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے ہے, تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ عزاداری جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے. بس عزاداری کا ہدف کیا ہے زان محترم؟ دین کو بچانا اگر اس کے اندر کوئی مشکل پیدا ہو جائے, دین کو پھیلانا, دین کی ترویج کرنا, یہ اس کا جو ہے وہ لب لباب, اس کا جو مغز ہے, اس کا جو اساسی ترین جو اس کا تھیم ہے وہ یہی عزاداری ہے. اس بارے میں کچھ روایات ہم کو ملتی ہیں, یعنی اگر ہم واقعی دیکھنا چاہیں کہ ہم جس طرح سے عزاداری کر رہے ہیں, جس طرح سے امام علیہ السلام کا سوگ منا رہے ہیں, صحیح ہے وہ طریقہ, آئیں خود امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں ہماری عزاداری سے, کیا طلب کیا جا رہا ہے ہم سے. چند روایات ہیں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں. ایک روایت ہے ابی عبداللہ علیہ السلام سے, فرمایا فضائل سے, قال الفضائل تجلسون و تحدثون, آیا تم لوگ بیٹھتے ہو, مجلس برپا کرتے ہو اور گفتگو کرتے ہو آپس میں؟ تو قال نعم جوئل تو فدا, میں آپ پر قربان ہو جاؤں میرے مولا. بلکہ ہم یہ کام کرتے ہیں, مجلس برپا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, آپس میں جو ہے ملتے ہیں. قال ان تلک المجالس احبها, میں ان مجالس کو اے فضائل بہت پسند کرتا ہوں, یعنی پیغام ہے امام علیہ السلام کا شیعوں کو کہ میں ان مجالس سے محبت کرتا, احبها, ان مجالس کو میں بہت پسند کرتا ہوں. بس ہمارے, لیکن کیا کرنا ہے تمہیں ان مجالس میں؟ ان مجالس میں تم شرکت تو کرتے ہو, فاحیو امرنا, ہمارے امر کو لیکن زندہ کرو. اس کا مقصد یعنی یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا امر اگر زندہ ہو رہا ہے تو میں ان مجالس کو جو ہے بہت پسند کرتا ہوں. فرحم اللہ من احیا امرنا, پھر دعا کرتے ہیں اے خدا ان لوگوں پر رحم فرما کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. یا فضائل من ذکرنا, اے فضائل یاد رکھو جو شخص ہمارا ذکر کرتا ہے, او ذکر نہ اندہو, یا پھر ہمارا ذکر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, بیان ہوتا ہے, فخرج من عینہ مثل جناح الذباب, اور اس کی آنکھوں سے جو ہے مکھی کے ایک پر کے برابر بھی ایک آنسو اگر نکل آئے, غفر اللہ له ذنوبہ ولو کانت اکثر من زبد البحر, تو خدا اس کے گناہوں کا معاف کر دے گا یہاں تک کہ اگر وہ سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اتنی کثیر تعداد میں بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو خدا اس کو معاف کر دے گا. اگر اس کی آنکھ سے امام علیہ السلام کی غم کے اندر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی جو ہے آنسو نکل آتا ہے, امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا اتنا بڑا اجر ہے اور خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن یہ جو لیکن یہ اہم ہے, امام پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دیکھو ہماری عزاداری کے, ہماری سوگ کے اندر, ہماری مجالس کے اندر ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے یا نہیں, اس بات کو یاد رکھنا. اگر ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے تو اس کی تمام جو ہے فضائل موجود ہیں. ایک اور روایت میں سمعت ابا الاکراوی ہے, کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام ابا الحسن کو, میں نے امام رضا علیہ السلام کو سنا, یقول رحم اللہ عبدن احیا امرنا, یہاں پہ بھی ہوئی ہے, خدا رحمت کرے, رحم کرے اس شخص کے اوپر جو کہ ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. فقلت لک فکیف یحیی امرکم, یہ راوی جو ہے فوراً سوال کرتا ہے کہ میرے مولا کہ اس آپ کا جو امر ہے کس طرح سے زندہ کیا جائے گا, کیا طریقہ ہے اس کو زندہ کرنے کا؟ کالا یتعلم علومنا ویعلمها الناس, یہ لوگ, ان لوگوں کو چاہیے اگر ہمارے امر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے علوم کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں, خود بھی سیکھیں لوگوں کو بھی تعلیم دیں. فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا تبعونا اتبعونا, اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو, اس کے محاسن کو, اس کے حسن کو, اس کی زیبائی کو پہچان لیں, جان لیں, تو ہماری پیروی کرنے لگیں گے. دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں کہ اس معاشرہ جو ہے, اسلامی معاشرہ, بلکہ پورا جہان, اسلام فقط جو ہے وہ ہمارے, یعنی اگر ہم کہتے ہیں مکتب تشیع جو کہ اسلام حقیقی ہے, صرف تشیعوں کے لیے نہیں ہے, تمام عالم اسلام کے لیے اس کا پیغام پہنچنا چاہیے, اس اسلام حقیقی کا پیغام سب تک پہنچنا چاہیے, نہ فقط مسلمانوں تک بلکہ پوری جہان تک پہنچنا چاہیے. کب پہنچے گا, کس طرح سے پہنچے گا؟ کہ تم لوگ خود پہلے ہمارے علوم کو جو ہے وہ سیکھو اور پھر لوگوں کو تعلیم دو. جب وہ ہمارے کلام کو سنیں گے دیکھیں گے کہ یہ عجیب ہے, یہ کلام کسی عام انسان کا نہیں ہے. اس کلام کی جب محاسن کو دیکھیں گے خود بخود آئیں گے ہماری جانب اور ہماری پیروی کریں گے. آپ دیکھیں یہ صحیفہ سجادیہ جو ایک دعاؤں کا مجموعہ ہے, کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے صحیفہ سجادیہ پڑھ کر جو ہے وہ مکتب تشیع کو قبول کیا. اس صحیفہ سجادیہ کو پڑھ کے, قرآن کو پڑھ کے, صحیفہ سجادیہ, نہج البلاغہ, یہ تمام چیز ہمارے پاس یہ خزائن ہیں, یہ خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کو خود اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جانب جانے کی ضرورت ہے, اس کو کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس پیغام کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے اور علماء کی ذمہ داری ہے. لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی محفلیں, ایسی مجالس کو منعقد کیا جائے کہ جہاں پر اس طرح کی گفتگو میسر ہو. علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے ان کی توان میں ہے ان علوم کو سیکھیں اور پھر جو ہے لوگوں تک پہنچائیں, اور پھر لوگ بھی جتنا سیکھتے ہیں اس کو جو ہے وہ آگے تک پہنچائیں. یہ صرف جو ہے کسی عالم دین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی جو ہے علوم عالم محمد کو, نہیں, میں جتنا سمجھ چکا ہوں اس حد تک جو ہے لوگوں تک پہنچاؤں, یہ سب کی ذمہ داری ہے. امر بالمعروف نہی عن منکر, یہ ساری جو یہ سب کے لیے ہیں تعلیمات, سب کی ذمہ داری ہے جتنا وہ ہو سکتا ہے. ہاں, اس کے اندر جو ہے وہ جتنا اس کو آتا ہے, جتنا یقین ہے کہ یہ صحیح, اس حد تک جو ہے اس بات کو آگے بڑھائے. بس مجالس کا مقصد احیاء امر ہونا چاہیے, اہل بیت کے امر کا احیاء ہونا چاہیے, اور اس کی جو ہے توضیح خود روایت کے اندر جو ہے وہ بیان ہو. اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر, ایک شخص ہے جو کسی سفر پہ جا رہا تھا, امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے خداحافظی کرنے کے لیے, ان سے ودا کرنے کے لیے. جب امام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو امام علیہ السلام کہتے ہیں اس شخص سے, اس کا نام خیسمہ ہے, کہتے ہیں قال ابلغ موالینا السلام, تم جو جا رہے ہو ہم سے اپنے شہر جاؤ گے جہاں پہ جہاں سے تم آئے تھے, ہمارے موالی کو, ہمارے چاہنے والوں کو, ہمارے ہم سے محبت کرنے والوں کو ہمارا سلام کہنا. اور کیا کہنا ان سے؟ وہ اوسہم بے تقوی اللہ, ان کو تقوی خدا اختیار کرنے کی وصیت کرنا, والعمل الصالح, اور عمل صالح انجام دینے کی وصیت کرنا. وہ اور ان سے کیا کہنا, دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو امام علیہ السلام نے تذکر دیا ہے ہماری روایات کے اندر, چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز, ہر وہ چیز جو کہ ہماری زندگی کے اندر اہم ہے اور ہماری ہدایت کے لیے, ہماری اس معاشرے کی اصلاح کے لیے, ہماری اپنی انفرادی زندگی کی اصلاح کے لیے ضروری ہے, سب کا تذکرہ کیا گیا. اسی روایت کے اندر آپ دیکھیں امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے شہر کے اندر جا رہے ہو جہاں پہ تقویٰ کی اور جہاں پر عمل صالح کی وصیت کرتے ہیں, وہاں پہ فوراً اگلا جملہ کہتے ہیں وَأَن يَعُودَ صَحِيحُهُمْ مَرِيضَهُمْ, اور دیکھو تم یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ تمہارے جو صحت مند افراد ہیں مریضوں کی عیادت کے لیے جایا کریں. چھوٹی سی بات ہے لیکن امام کی توجہ ہے اور ہم تک یہ پیغام ہے, تمہارے جو صحت مند افراد ہیں مریضوں کی عیادت کے لیے. بل یعود غنی جو ہم اعلی فقیرہم, اور نہ فقط تمہارا جو غنی, جو ثروت مند ہے, امیر آدمی ہے, وہ بھی جائے فقیروں کی عیادت کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اگر کوئی بیچارہ فقیر ہے تو اس کی عیادت کے لیے فقیر ہی آئے گا, نہیں, جو غنی ہے ان سے بھی کہہ دو, جو ثروت مند ہے ان سے بھی کہہ دو کہ اگر کوئی فقیر مریض ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائے. وَأَن يَشْهَدَ حَيُّهُمْ جَنَازَةَ مَيِّتِهِمْ, تمہارے جو زندہ ہیں وہ مردوں کی جنازوں میں شرکت کریں. وَأَن يَتَلَاقُوا فِي بُيُوتِهِمْ, اور ایک دوسرے سے گھروں میں جا کے ملاقات کیا کریں. ہمارے شیعوں کو پیغام دو. معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اس وقت کا مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کا جو کہنا کہ ہم بہت مصروف ہیں اور جو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اتنی ہو گئی ہیں, بزی لائف ہو گئی ہے اور موقع نہیں ملتا اور ٹائم نہیں ملتا. نہیں, شاید اس زمانے بھی مسائل تھے کہ امام اس جانب جو ہے اس نقطے کی جانب توجہ دلا رہے ہیں. اور جا کے ان سے کہو کہ ایک دوسروں کے گھروں میں جا کے, یہ نہیں کہا کہ مثلا جہاں ملاقات تو ہی جاتی کہیں, نہیں, گھروں میں جا کے ان سے ملاقات. شاید گھروں میں جا کے ملاقات کرنے کا فلسفہ یہ ہو کہ اس سے زیادہ انسان کی قربت جو ہے وہ بڑھتی ہے. جب ایک شخص جو ہے کسی گھر میں جاتا ہے, مثلا فرض کریں ایک فیملی جو دوسری فیملی کو وزٹ کرتی ہے, تو پورے خاندانوں کے درمیان جو ہے قربت اور جو ہے وہ نزدیکی ایجاد ہوتی ہے. میں اپنے دوست کے ساتھ جو ہے باہر کہیں مل لوں تو اس سے نہیں, گھروں میں جا کے ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو. وَأَن يَتَلَاقُوا فِي بُيُوتِهِمْ وَأَن يَتَفَاوَضُوا عِلْمَ الدِّينِ, اور علم دین جو ہے اس کا رد و بدل کرو. ایک دوسرے کو تمہاری نشستیں جب ہوا کریں تو کیا گفتگو کرو گے؟ اب جب تم ملاقات کرنے جاؤ گے تو کیا ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت, نہیں, اس طرح سے وقت نہیں ضائع کرنا, بلکہ وَأَن يَتَفَاوَضُوا عِلْمَ الدِّينِ. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو علم دین آئے گا تو یہ کام کریں گے. بس اس کا پہلا مرحلے کے اندر, اس کے اندر مقدمے کے طور پر ضروری ہے کہ میں علم دین حاصل کروں تاکہ جب میں ملاقات کروں اپنے دوستوں سے مسلمانوں سے، شیعوں سے، تو میں اس علم دین کا رد و بدل کر سکوں، ہمارے درمیان جو تبادلہ خیال ہو وہ علم دین کے موضوع کے اوپر ہو، وہ علم دین کے موضوع پر ہو. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ حَيَاةً لِأَمْرِنَا، اس چیز کے اندر ہمارے امر کی حیات ہے. اگر ہمارے امر کو زندہ کرنا چاہتے ہو، کس طرح سے معاشرے کے اندر ہمارا امر زندہ ہوگا؟ ہمارے امر سے مراد وہی امامت ہے، وہی جو مذہب حق ہے. کس طرح سے زندہ ہوگا؟ کس طرح سے نظام امامت جو ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے جب ملو گے ایک دوسرے سے، تمہارے درمیان محبتیں ہوں گی، تم لوگ جڑے ہوئے ہوگے، آپس میں تم لوگوں کی گفتگو فضول باتوں میں نہیں ہوگی بلکہ علم دین کے مسائل پر ہوگی. بس دیکھیں یہ معاشرہ کتنا رشد کیا ہوا ہوگا، کتنا میچور ہوگا کہ جس کے اندر افراد اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں جائیں، وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ محافل علمی جو ہے برپا ہوا کریں. کتنا زیادہ میچور معاشرہ ہوگا امام اس معاشرے کو. اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھو پھر تمہارا اس معاشرے کے اندر ہمارے امر کا جو ہے وہ احیاء ہوگا. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ حَيَاةً لِأَمْرِنَا رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا. اور پھر خدا اس روایت کے اندر بھی دوبارہ وہ دعا ہے، یعنی کتنی زیادہ تاکید ہے. آپ دیکھیں بار بار جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر، خدا رحمت کرے، خدا رحم کرے اس شخص کے اوپر جو ہمارے امر کا جو ہے وہ احیاء کرتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے. یا خیثمہ ان اللہ نغنی انکم من اللہ شیئا، عجیب جملہ ہے. امام فرماتے ہیں اے خیثمہ، تم جا رہے ہو اپنے شہر میں جہاں پہ بھی تمہارا ارادہ ہے جانے کا، لوگوں تک میں نے کچھ تم کو یہ کہا ہے، پیغامات پہنچانے کو کہا، ایک اور پیغام جو ہے وہ پہنچا دو. یا خیثمہ ان اللہ نغنی انکم من اللہ شیئا، دیکھو میں یہ نہ سمجھنا کہ تم امام کے ماننے والے ہو تو بس کافی ہے، ہمارے غم میں جو ہے وہ اشک بہا لوگے کافی ہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، ان اللہ نغنی انکم من اللہ شیئا، ہم تمہیں خدا سے جو ہے وہ تمہیں خود فیس کرنا ہوگا، ہم تمہیں نہیں بچا سکتے، ہم کافی نہیں ہیں. کس صورت میں؟ الا بالعمل، مگر یہ کہ تمہارے پاس کچھ عمل ہو. الا بالعمل، اگر تم کچھ عمل صالح لے کر جاؤ گے اس دنیا سے، ایمان کے ساتھ جاؤ گے، ایمان اور عمل ساتھ صالح لے کر جاؤ گے، تو پھر ہم تمہاری ہیلپ کر سکتے ہیں، پھر ہم تمہاری کمک کر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ سب کچھ امام کے حوالے ہے، ہم جیسی زندگی گزارنا چاہیں، جو کچھ کرنا چاہیں، فضائل کو بیان کر لیں، فضائل کو سن لیں، رو لیں اور بس کافی ہے. نہیں، انا لا نغنی انکم من اللہ شیئا، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم اگر تمہارے پاس جو ہے عمل نہ ہو. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے خدا اسلام کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اقربہ پروری اور مثلا جو ہے وہ سفارشی دین تو نہیں ہے کہ جو ہے جو لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی سفارش ہے خدا کے یہاں، تو ان کو تو جو ہے ایسی بھیج دیا جائے گا جنت میں، اور جن کے پاس یہ سفارش موجود نہیں ہے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چاہے دونوں کے اعمال ایک جیسے ہوں، چاہے یہ بھی اسی گناہ میں مبتلا ہیں، یہ بھی اسی گناہ میں مبتلا ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس سفارش ہے ان کو بھیج دیا جائے. نہیں، عمل ہونا چاہیے تمہارے پاس. ہاں، اس کے اندر اگر کوئی کمی کاستی رہ گئی تو پھر جو ہے اس کے جو ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ صفر ہو کر آؤ، ایمان کو جو ہے وہ ہاتھ سے دھو کر آؤ اور پھر جو ہے، اور وہ جو کمی کاستی بھی رہ گئی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، جو انشاءاللہ بعض روایت کے اندر موجود ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کمی کاست ایک ایک چیز کا حساب دیکھیں، قرآن کے اندر واضح طور پر جب لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے چھوٹی ہو یا بڑی سب کا جو ہے وہ اس کو لکھا جا رہا ہے. لکھا جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا حساب لیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا، مگر یہ کہ خدا جو ہے وہ بخش دے اپنی رحمت اور خدا اس کے فضل سے. بس یہ پیغام ہمارا پہنچا دو. وَإِنَّ وِلَايَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْوَرَى، اور ہماری جو ولایت ہے یہ نہیں پہنچ سکتی کسی کو، کوئی صاحب اس ولایت نہیں ہو سکتا مگر ورا کے ذریعے سے. ورا یعنی کیا؟ یعنی انسان جو ہے گناہوں سے جو ہے دور رہے، پرہیز کرے گناہوں سے، شبہات کے قریب نہ جائے، اس طرح سے ایک زندگی گزارے، اس کو کہتے ہیں ورا. ہماری ولایت نہیں حاصل ہو سکتی تم کو مگر ورا کے ذریعے سے. وَإِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جی دوبارہ سے بہت ہی، وَإِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سب سے زیادہ شدید ترین شخص کوئی اگر قیامت کے دن حسرت کے اندر جو مبتلا ہوگا اگر کوئی ہوگا تو کون ہوگا؟ من وصف عدلاً، جو دنیا کے اندر کیا کرتا رہا، عدالت کی، عدل کی جو ہے تعریفیں کرتا رہا، اس کو بتاتا رہا کہ عدل کیا ہوتا ہے، عدالت کیا ہوتی ہے، توصیف کرتا رہا، اس کی تعریف کرتا رہا. ثم یخالفہ الی غیرہ، لیکن خود عمل کے میدان میں اس کی مخالفت کرتا رہا. اس کی اپنی زندگی کے اندر عدالت تمہیں نظر نہیں آتی تھی, لیکن اگر اس کو کہیں تقریر کرنے پر تو تقریر وہ جو ہے گھنٹوں کی تقریر کر سکتا ہے, کتابیں لکھنے پر کتابیں جو ہیں موٹی موٹی کتابیں لکھ سکتا ہے, وصف کر سکتا ہے, توصیف کر سکتا ہے, عمل نہیں کرتا. یہ شخص شدید ترین حسرت کے اندر جو مبتلا ہوگا قیامت کے دن, کہ جو زندگی کے اندر تو عدالت کی عدالت ایک جو ہے ایک جس طرح سے عدالت ایک وصف ہے, ایک خوبی ہے, ایک کمال ہے انسان, کس طرح سے دوسری صفات ہیں ہم جو مجلسوں کے اندر, جس طرح کل بھی اشارہ ہوا تھا اس بات کے اوپر کہ ہم جو فضائل بیان کرتے ہیں امام علیہ السلام کے, آئمہ علیہ السلام کے, مخصوصاً امام علی علیہ السلام کی, جن سے ہم کو ایک عشق ہے, ان سے پیار ہے, محبت ہے کہ ہماری زندگیاں ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہو, ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, لیکن جب فضائل بیان کر رہے ہوں ایسا نہ ہو کہ فضائل بیان تو کر رہے ہوں لیکن ہماری زندگی کے اندر اس کی کوئی جھلک محسوس نہ ہوتی ہو. فضائل بیان کرنے کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ ہم خود بھی جو ہیں یہ بتائیں کہ ہاں جس اس ذات کی فضائل جن کو بیان کر رہے ہیں یہ حق پر تھا, یہ صاحب حق ہے, بس ہم ان کے ماننے والے ہیں, بس ان کی پیروی کرنے والے ہیں. پیروی کریں گے کس چیز کے اندر؟ جس جو اس کی سیرت ہوگی, جو اس کا عمل ہوگا, اسی کے اندر پیروی کی جائے گی. یہ جو فضائل ہیں درحقیقت مجموعہ ہے ان کے افعال کا, ان کی سیرت کا, یہ ہے, یہ ان کی سیرت ہے, یہ ان کے افعال تھے, یہ ساری صفات ان کے اندر پائی جاتی تھیں. میں ان کو جو ہے مانتا ہوں اپنا رہبر, اپنا پیشوا, اپنا امام, اپنا مقتدا. یعنی کیا؟ یعنی میں بس چاہتا ہوں ان کی پیروی کروں. جب معلوم ہو گیا کہ یہ حق پر ہیں بس انہیں کی پیروی کروں گا, وہ پیروی کروں گا, نہ فقط نام لوں گا, نہیں, مقتدا یعنی جس کے پیچھے میں چلوں, امام یعنی جو میرے آگے ہوں میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں. پیشوا ہے وہ, رہبر ہے. اگر وہ رہبر ہو لیکن راہ نہ ہو جس پہ ہم چلیں تو پھر اس رہبر کا کیا فائدہ؟ رہبر کا کام یہ کہ آپ کو راستہ طے کرائے, رہنما ہے, راستہ دکھاتا ہے, راستے پر لے جاتا ہے. بس یہ ساری روایات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہم ان مجالس کے اندر جو چیز تم سے طلب کی جا رہی ہے, جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ہمارے امر کا جو ہے وہ احیاء کیا جائے. کلمہ توحید اور توحید کلمہ, اس کو اس طرح سے بھی خلاصہ کیا جا سکتا ہے. ہماری عزاداری کے اندر جو چیز مطلوب ہے کلمہ توحید کی بات ہو, خدا کی وحدانیت کی بات ہو, دین کی لب لبا کا لب لباب جو ہے, جو اصل ہے, جو اساس ہے, وہ توحید ہے. اس عزاداری کے ذریعے سے جو ہے جتنا زیادہ توحید کسی معاشرے کے اندر قوی ہو, توحید عملی, اتنا زیادہ وہ معاشرہ جو ہے وہ گناہوں سے دور ہے. دیکھ, اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر ہم کو گناہ نظر آتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر گناہ نظر آئے سمجھ لو اس کی توحید کے اندر کچھ مشکل ہے. اگر کوئی شخص واقعی وحدانیت کا اقرار کرے اور دل سے جو ہے اس پر جو ہے وہ واقعی اس کا ایمان ہو, عملی طور پر جو ہے اس کا اقرار ہو, فقط زبانی اقرار نہ ہو, یہ شخص گناہ نہیں کر سکتا. جو شخص جو ہے خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہو, جو شخص خدا کو قادر جانتا ہو, جو شخص یہ جانتا ہو کہ اس کا سب کچھ خدا کے قبضۂ قدرت کے اندر ہے, جو شخص یہ جانتا ہو کہ ایک دن اس کو حساب دینا ہے, جو ان تمام باتوں کو جانتا ہو اور ان تمام چیزوں پر ایمان لایا ہو واقعی قلب سے, توحید عملی جس کی جتنی زیادہ مضبوط ہو, وہ شخص پر جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا. ان مجالس کے ذریعے سے, ان عزاداری کے ذریعے سے جو امام حسین علیہ السلام کا بھی ہدف ہے کہ جو دین کی ترویج کی جائے, دین کو جو ہے وہ اس کے اندر جو کجی پیدا ہوگی اس کو دور کیا جائے. دین کی اساس کیا؟ دین کی اساس توحید ہے, یہ کلمہ توحید. یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ان عزاداریوں کا مقصد ہونا چاہیے کہ اس کلمہ توحید کو انہی عزاداری کے ذریعے سے جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلایا جائے, اس وہ سربلند ہو اس کا جو ہے وہ. اسی طرح سے توحید قلم ہے. توحید قلم کیا ہے؟ وحدت ہو, اتحاد ہو, اتفاق ہو. ہمارے پاس کلمہ توحید تو ہو لیکن توحید قلم نہ ہو, یعنی لوگوں کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ پایا جاتا ہو, تفرقہ ہو, تو کبھی بھی یہ توحید کلمہ توحید جو ہے وہ سازگار نہیں ہو سکتا. جس طرح سے آج ہر شخص جو ہے کلمہ توحید پڑھتا ہے, اس کی زبان پر جاری ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ بعض اچھی چیزیں بھی ہیں, کتنے زیادہ عاشقان رسول موجود ہیں. ذرا سا کچھ ہوتا ہے, ذرا سا کچھ جو ہے وہ مذہب کے نام پر جو آنچ آتی, فوراً ہزاروں کا ایک لشکر جو جمع ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے, جذبات ہیں, عاشقان رسول ہیں, برداشت نہیں کر پاتے. لیکن اسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ توحید کلمہ نہیں ہے, ایک دوسرے کو جو ہے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں, آپ میری بات سننے کو تیار نہیں ہیں. مسلمانوں کے مختلف فرقے اور مذاہب جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سننا چاہتے، ہر فرقہ بھی اپنے اندر ایک دوسرے کی بات نہیں سننا چاہتا، مومنین بھی جو ہیں اندر ایک دوسرے کے اپنی ایک دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے. ہمارے پاس تو ہاں ممکن ہے کہ ہم ایک اس ہر چیز کے اندر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ توحید کلمہ ہو یعنی سب لوگ جو ہیں ایک ہی مذہب پر آ جائیں، نہیں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم گفتگو کے ذریعے اپنے اختلافات کو ایسے وہ اختلافات جو کہ لڑائی جھگڑے کی طرف اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ کشت و کشتار اور جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ مار ڈالنے کی طرف، ایک دوسرے کو جو ہے قبول نہ کرنے، ان کو جو ہے اسنے صفحہ ہنسی سے مٹا دینے کی طرف جو بڑھتے ہیں ان کو ختم کیا جائے، منظور یہ ہے، نہ کہ مثلا سب لوگ جو ہے ایک ہی فرقے کے اندر آ جائیں یا ہم لوگ ان کا فرقہ اپنا لیں وہ ہمارا نہیں، یہ منظور نہیں ہے. یعنی اس طرح کا اختلاف نہ ہو ہمارے درمیان کہ ہماری انرجیز جو ہیں وہ آپس کے لڑائی جھگڑوں میں جو ہے وہ صرف ہو جائے اور دشمن جو ہے اس سے بہترین استفادہ کرتا رہے جس طرح کر رہا ہے. یہ ہے عزاداری کا مقصد، احیاء امر ہو، توحید کلمہ ہو، کلمہ توحید ہو، وحدانیت ہو. اب آتے ہیں اس آیت کی جانب جس کو سرنامہ کلام بیان کلام کے طور پہ جو ہے وہ انتخاب کیا گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ صف کی کچھ آیات کی آپ کی خدمت میں جو ہے تلاوت کی. سورہ صف کے اندر کل 14 آیتیں ہیں، جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا وہ 14ویں آیت تھی اس سورہ کی، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس 14ویں آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کی جو چند آیتیں اس کا بھی جو ہے وہ ذکر کرنا جو ہے ضروری. آج فقط اس کا ترجمے کی حد تک بیان ہوگا، وقت میں زیادہ گنجائش باقی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کی جو گفتگو ہوئی ہے ایسا نہیں کہ وہ بے ربط نہیں، اسی سے جو ہے مربوط ہے، اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان لانے والوں، کیا تم چاہتے ہو میں تم کو ایک ایسی تجارت کی جانب جو ہے رہنمائی کر دوں، بتا دوں کہ جو تم کو کیا کرے، تنجیکم من عذاب علیم، تم کو جو ہے عذاب علیم سے جو ہے دردناک عذاب سے جو ہے وہ نجات دے دے. سوال کر رہے ہیں، کتنا اہم سوال ہے، ہر شخص جو ایمان لانے والا ہے، خطاب ایمان لانے والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا. بس معلوم ہوا کہ ایمان لانے والے بھی ابھی جو ہیں عذاب سے رہائی انہوں نے نہیں پائی، ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، تم لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، کیا تم چاہتے ہو ایسی تجارت کی جانب تمہیں رہنمائی کروں جو تم کو تنجیکم، تم لوگ جو کہ ایمان لانے والے ہو، تم کو عذاب علیم سے نجات دے دے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ بھی ابھی عذاب علیم سے نجات نہیں پائے ہو، جب بھی ضرورت ہے ورنہ ضرورت نہ ہوتی. تومنون باللہ و رسول ہو. اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس تجارت کو بیان کیا جا رہا ہے. تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک انسان جو ہے اپنے اس کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، اس کو دیتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ لے لیتا ہے، یہی نا تجارت، میں کچھ لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں کچھ لیتا ہوں. خوب میں کیا کرنا ہے مجھے، تومنون باللہ و رسول، ایمان لاؤ خدا پر اور اس کے رسول پر. و تجاہدون فی سبیل اللہ، اور اس کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرو. بے اموالکم و انفسکم، اپنے مال سے اور اپنی جان سے، یعنی اپنے سب کچھ سے، مال بھی دے دو جان بھی دے دو، اس طرح سے خدا کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم جانو. اس کے علاوہ ہر وہ سودا جو تم کرو گے وہ گھاٹے کا سودا ہے، صرف اور صرف اگر خیر ہے اس میں ہے، اگر تمہارے اندر وہ تم صاحب علم ہو تو سمجھ لو گے. اس کے علاوہ کوئی اور سودا جو ہے وہ، یغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ جب تم تجارت کرو گے، جب تم ایمان لاؤ گے رسول پر، خدا پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو گے اس کے راستے میں اپنے اموال سے اور اپنے نفوس کے ساتھ، تو کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، خدا جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور تمہیں کیا چاہیے، یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جو ہے ان جنتوں کے اندر جو ہے وہ داخل کر دے گا جس کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ان گھروں میں، ان طیب گھروں میں، اس کو خدا طیب کہنے والوں کو کیا گھر ہوں گے، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے، فقط یہ الفاظ ہے جن کو ہم، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور وہ بہترین مساکنوں کے گھروں کے اندر تمہیں جو ہے وہ دیے جائیں گے. کہاں پہ، جنات عدن، جنت عدن کے اندر. ذالک الفوز العظیم، یہ وہ ہے، یہ بڑی کامیابی، عظیم کامیابی، یہ وہ کامیابی ہے. اگر چاہتے ہو کوئی کامیابی حاصل کرنا اپنی زندگی کے اندر، یہ ہے وہ کامیابی. اگر تم اس طرح سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے, تمہیں جنت میں جگہ مل جائے, تو بس یہ تمہارے لیے جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے. واخرا, اور ایک اور چیز تم کو ملے گی جب تجارت کرو گے, فقط یہ نہیں ملے گا, یہ ایک چیز تھی, اس کے ساتھ ساتھ کیا ملے گا؟ واخرا تحبونها, ایک اور چیز جس کو تم بہت پسند کرتے ہو وہ بھی تم کو دی جائے گی. نصر من اللہ وفتح قریب, نہ فقط آخرت کے اندر جو ہے تمہیں جنت ملے گی, نہیں بلکہ اسی دنیا کے اندر خدا کی جانب سے نصرت ہے, خدا کی جانب سے فتح قریب ہے. نصر من اللہ وفتح قریب. وبشر المؤمنین, اور مومنین کو بشارت دے دو. بشارت کب دی جاتی ہے؟ دیکھیں جب ہمارے پاس جو ہے اگر فرض کریں کوئی اچھی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل آئی ہے, جیسے ہمارے آج کل کے اس میں جو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایڈز آتی ہیں جو ہے وہ خوشخبری, اب ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بہت اچھی ڈیل آ, بھائی کیا ڈیل ہے, اچھا یہ کر لیں آپ کی جو ہے اتنا فائدہ ہو جائے گا, اس کی بشارت دی جاتی ہے, خوش ہو جاؤ فائدہ ہو جائے گا. خدا جو ہے اس بہترین تجارت کی ہم کو خوشخبری دے. وبشر المؤمنین, ان کو بشارت دے دو کہ سبحان اللہ اب تو کتنا اچھا چانس ہے, ایک ایسی تجارت کا خدا نے جو ہے اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہم نے کام کر لیا, یہ تجارت کر لی, تو بس ہمیں جو ہے وہ جنت بھی مل گئی, دنیا کے اندر بھی کامیابی, آخرت کے اندر بھی کامیابی, فوز عظیم, اور کیا چاہیے انسان کو. یا ایہا الذین آمنوا, لیکن یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ کچھ پہلے بیان ہو چکا ہے البتہ, جہاد کرنا ہوگا, ایمان لانا ہوگا. کونوا انصار اللہ, دیکھو اگر یہ سب چاہتے ہو تو کیا ہوگا, تم خدا کے ناصر بن جاؤ, ناصران خدا میں سے قرار پاؤ. کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم, اس طرح سے دیکھو عیسیٰ ابن مریم نے جو ہے اپنے حواریین سے کہا, من انصاری الی اللہ, کون ہے میری, کون ہے جو کہ خدا کی جانب, خدا کے راستے میں میری مدد کرے. قال الحواریون, تو حواریون ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون نے کیا کہا تھا, نحن انصار اللہ, ہم ہیں خدا کے ناصر, اس کے مددگار, نحن انصار اللہ. فآمن الطائفہ, بس ایک طائفہ جو تھا بنی اسرائیل کا, فآمن الطائفہ تم من بنی اسرائیل, وکفر الطائفہ, بس ایک فرقہ جو تھا, جو ایک گروپ تھا بنی اسرائیل کا, اس نے وہ ایمان لایا, اور ایک فرقے نے جو ہے وہ کفر اختیار کیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم, پھر ہم نے اس ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں انصار اللہ, ہم کمک کریں گے, ہم مدد کریں گے, ہم نے ان کی مدد کی, علی عدوہم ان کے دشمنوں کے اوپر, اور جس کی خدا مدد کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہے, فأصبحوا ظاہرین, اور وہی پھر کامیاب ہو گئے. ظاہر ہے جس کی خدا پشت پناہی کرے, جس کی خدا جو مدد کرے, اس کو ہی اسی کو کامیاب ہونا ہے. خدا جو ہے وہ طلب کر رہا ہے, کون, تمہیں کیا بننا ہے, کونوا انصار اللہ, کونوا انصار اللہ, سب کے سب اے ایمان لانے والوں. اس کا مطلب ہے تمام, جو ہر وہ شخص جو کہ ایمان لے آیا ابھی اس منزل پر نہیں پہنچا, ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ہو جاؤ انصار اللہ. ابھی نصرت کا مقام اس کا مطلب ہے باقی ہے, ابھی اس مقام ہے, اس حد تک جو ہے نصرت کرو, اس حد تک اس کام کے اندر آگے بڑھو کہ تمہاری پہچان بن جائے کہ یہ انصار اللہ ہیں, ایک صفت تمہاری بن جائے, نہ فقط ایک دفعہ, نہ فقط دو دفعہ, نہیں, تمہارا طریقہ, تمہارا وتیرہ یہ ہو جائے کہ جو شخص بھی کہے کہ ہاں یہ جو یہ لوگ جو ہیں یہ خدا کے جو ہے وہ ناصر انصار اللہ ہیں. خوب, خدا کی جو ہے مدد کس طرح سے کی جائے گی؟ میرے خیال میں آپ اس میں اگر انسان جو ہے وارد ہو تو شاید جو ہے وہ بات ادھوری رہ جائے گی, اس کو انشاءاللہ کل کے لیے اور اس کے آنے والے دنوں کے لیے اس کے توضیح کو رکھتے ہیں. بس یہ عزدار محترم, عزداری کا ہدف وہی ہونا چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی قیام کا ہدف ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے عزداری کو دیکھیں کہ یہ اسی ٹریک پر ہے کہ جس طرح سے امام علیہ السلام چاہتے ہیں, تو دیکھیں کہ اس کا وہی ہدف ہے یا نہیں جو امام کا تھا. یعنی کیا؟ یعنی اس کے اندر سے دین کی ترویج ہوتی ہے یا نہیں, اس میں دین کو صحیح طرح سے سمجھایا جاتا ہے یا نہیں. اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, اس کے اندر احیاء امر ہوتا ہے اہل بیت کا ان مجالس کے اندر, تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ مجالس جو ہیں, یہ عزداری جو ہے وہ امام علیہ السلام کو جو ہے وہ قبول ہے. اذان محترم, آج دو محرم کی شب ہے, یہ وہ دن ہے جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو محرم کا وہ دن ہے کہ جو جس دن امام علیہ السلام کا جو قافلہ جو کہ مدینہ سے چلا ہے, مکہ سے چلا ہے, آج کے دن کربلا پہنچا ہے. کربلا کی سرزمین یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر جب امام علیہ السلام پہنچے ہیں, تشریف لائے ہیں, سوال کیا کسی سے یہ کون سی سرزمین ہے, مختلف نام لیے گئے, بالآخر ایک نام کربلا کا بھی آیا. جب امام علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا, فرمایا ہاں یہ عرض ہے کرب کی, یہ عرض ہے, یہ زمین ہے بلا کی, عرض و کرب و بلا, کرب و بلا ہے یہ. کہا کہ یہیں پر پڑاؤ ڈال دیا جائے, کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے خیام لگائے جائیں گے, یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا, یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اہل حرم کو اسیر کیا جائے گا, یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا, یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری قبریں بنیں گی. عزیزان المحترم, کربلا کی سرزمین, لیکن ایک سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ اس کربلا کی سرزمین پر امام علیہ السلام کو کون لے کر آیا؟ کیسے ہوا کہ امام علیہ السلام اس کربلا کی سرزمین تک پہنچ گئے؟ امام علیہ السلام تو کوفہ جانا چاہتے تھے, امام علیہ السلام کربلا کیسے پہنچ گئے؟ بس عزیزان محترم, آپ لوگ پہنچ گئے اس شخص کی جانب, اس ذات کی جانب, اس ہستی کی جانب جس کے آج تذکرہ کرنا مقصود ہے. حر ابن یزید ریاحی, یہ وہ شخص ہے, یہ جو پہلوان ہے, یہ وہ مرد بزرگ ہے کہ جس کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا گیا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ نہ آنے دیا جائے. وہ واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں, میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا. بالآخر امام علیہ السلام کا راستہ روکا جاتا ہے, امام علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو کوفہ کی جانب نہیں جانے دیں گے. امام علیہ السلام اور حر کے درمیان کچھ مکالمہ ہوتا ہے. بالآخر امام علیہ السلام مجبور ہوتے ہیں کہ ایک تیسرا راستہ اختیار کریں, نہ مدینہ کی جانب واپس جائیں, نہ کوفہ کی جانب جائیں, بلکہ ایک تیسرا راستہ اختیار کیا جائے, یہاں تک کہ امر واضح ہو جائے. کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور یہیں پہ امام علیہ السلام پڑاؤ ڈالتے ہیں. جب عاشور کی صبح آتی ہے, جب صبح عاشور آتی ہے, مقتل نے لکھا کہ حر کو دیکھا گیا کہ آہستہ آہستہ خیام حسینی سے نزدیک ہو رہا ہے. اور لوگوں نے جن مقاتل میں لکھا کہ حر اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہ اے حر, میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پاتا ہوں, لیکن خدا کی قسم میں جنت کو نہ چھوڑوں گا, چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیا جائے, چاہے مجھے جلا ہی کیوں نہ دیا جائے, میں فقط اس جنت کے راستے کو انتخاب کروں گا. پھر خدا سے کہتا ہے, اے خدا, میں تیری جانب توبہ کرتا ہوں, میں تیری جانب پلٹ کر آتا ہوں. اے خدا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اے خدا, میں وہی ہوں کہ جس نے تیرے اولیاء کے دل کے اندر لرزہ طاری کیا, تیرے رسول کی بیٹیوں کے دل میں لرزہ طاری کیا, ان کے بچوں کے دل میں خوف طاری کیا, میں وہی ہوں. اے خدا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ خدا سے توبہ کرتا ہے اور پھر بڑھتا ہے خیام حسینی کی جانب. مقاتل نے لکھا کہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے کہ اپنے ہاتھ سر پر رکھ دیے, اپنی زرہ کو الٹا پکڑ لیا, آہستہ آہستہ نزدیک ہوتا گیا. جب خیام حسینی کی طرف پہنچا, امام علیہ السلام کے نزدیک پہنچ کر کہتا ہے, اے امام, کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں, میں وہی ہوں آپ کا ہم سفر جس نے آپ کا راستہ روکا تھا. اے امام, لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا, میں نہیں جانتا تھا یہ لشکر آدھا آپ کو واقعاً مارنے پر تل جائیں گے, میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ نواسِ رسول کو اس کربلا کے میدان کے اندر پیاسا شہید کرنے کا عزم کر لیا جائے گا. اگر مجھے یہ معلوم ہوتا, میں کبھی یہ خطا نہ کرتا. اے امام, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کیوں نہیں, اور اپنا سر بلند کر, اور اپنا سر بلند کر. حور علیہ السلام اپنا سر بلند کرتے ہیں, امام علیہ السلام کہتے ہیں حور تمہاری توبہ بھی قبول ہے. حور علیہ السلام فرماتے ہیں اے امام پس مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی جان آپ کی جان پر قربان کر دوں. یہیں سے امام علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں, ابھی پیادہ بھی نہیں ہوتے, زمین پر نہیں اترتے, اسی طرح سے گھوڑے پہ سوار ہیں, اسی طرح سے میدان جنگ میں جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, آپ کے گھوڑے کے پیر قطع کر دیے جاتے ہیں, پیادہ جنگ کرتے ہیں. ایک شجاع انسان ہے, ایک بہادر انسان ہے, کئی قاد کئی لشکر آدا کے لوگوں کو واصل جہنم کرتا ہے, لیکن بالآخر زخموں سے چور چور ایک دفعہ گر جاتا ہے. اصحاب دیکھتے ہیں کہ ابھی حر کے در کی زندگی ابھی زندہ ہیں, کچھ رمق باقی ہے. امام علیہ السلام کی خدمت میں حر کو لے کر آتے ہیں. امام علیہ السلام حر کے پاس تشریف لاتے ہیں, اس کے چہرے پر سے خاک و گرد و غبار کو دور کرتے ہیں, اس خون کو صاف کرتے ہیں, گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں. کتنا تکریم ہے, کتنا احسان ہے, کتنی عزت و احترام دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں اے حر, واقعی تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا, تو دنیا کے اندر بھی حر ہے اور آخرت کے اندر بھی حر ہے. ولا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا تجھے حضرت حر علیہ السلام کا واسطہ, ہماری توبہ کو قبول فرما. جو لغزشیں جو خطائیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر کی ہیں, تجھے واسطہ حضرت حر کا, تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کے کرم کا کہ ہم کو آج کی رات اور آئندہ آنے والی راتوں کے اندر بخش دے, اور اس طرح سے ہمیں بخش دے کہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف پلٹ کر بھی نہ جائیں. اے خدا جو عزاداری کا مقصد ہے, جو صحیح عزاداری جس طرح سے منعقد کی جانی چاہیے, اس طرح سے اس کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اہل بیت کے امر کو احیا کرنے, اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس معاشرے کے اندر جو ظلم و ستم جو رائج ہے, پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, شیعوں کے اوپر ہو چاہے مسلمانوں کے, ہر جو شخص بھی جو مظلوم ہے کہیں پر بھی ہو, اس کے ظلم کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس ظہور کی تعجیل کے اندر اپنے وظیفے کو صحیح طرح سمجھنے, اس کو بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا مراجع اعظام کی حفاظت فرما, حوضات علمیہ کی حفاظت فرما. اے خدا رہبر معظم انقلاب اور آیت اللہ سیستانی کی خاص طور پہ حفاظت فرما, ان کی برکات میں اضافہ فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.